دشمن کی برہمی اور سراسیمگی ایران کے اسلامی نظام کی پیش رفت کی دلیل ہے، قائد انقلاب اسلامی کا خطاب۔ آئی اے ای اے کے سربراہ کے نام ایرانی مندوب کا مکتوب، ادارے کی کارکردگی پر اعتراض۔ وینزویلا کے صدر ہیگو شاویس کا جسد خاکی اسپتال سے فوجی اکیڈمی منتقل، لاکھوں شہدائیوں نے اپنے محبوب رہنما کو کاندھا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahar.tv.ir۔ انٹرنیٹ پر براہ راست ہماری نشریات آپ ان پتوں پر دیکھ سکتے ہیں، urdu.sahar.tv.ir/ios، urdu.sahar.tv.ir/android اور urdu.sahar.tv.ir/live۔ لیجیے اب آپ تفصیل کے ساتھ خبریں، ملاحظہ فرمائیے۔ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے دشمن کی سراسیمگی اور برہمی کو اسلامی نظام کی ترقی و پیش رفت کی علامت قرار دیا ہے۔ تہران میں مجلس خبرگان کے ارکان سے ملاقات کے موقع پر اپنے خطاب میں قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ اگر اسلامی نظام ترقی نہ کرتا تو دشمن اس قدر سراسیمگی اور غصے کا شکار نہ ہوتا۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے جوہری معاملے کو حکومت ایران کے لیے ایک اہم چیلنج قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ معاملہ یقیناً ہمارے حق میں ختم ہوگا۔ آپ نے ایران اور 5+1 گروپ کے درمیان ہونے والے حالیہ مذاکرات کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ مذاکرات کے دوران مغرب نے کوئی ایسا اہم کام نہیں کیا جسے مراعات کا نام دیا جا سکے، بلکہ انہوں نے ملت ایران کے حق کے محض ایک حصے کو تھوڑا بہت تسلیم کرنے کی بات کی ہے۔ قائد انقلاب اسلامی نے ایران پر عائد کی جانے والی پابندیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ پابندیاں اگرچہ ایران کے جوہری پروگرام کو بہانہ بنا کر لگائی گئی ہیں، لیکن ان کی اصل وجہ ایسے طویل المدت اہداف ہیں جنہیں مغرب حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ ملت ایران پر پابندیاں لگانے والے ممالک خود انتہائی سخت اور ناقابل حل اقتصادی مشکلات میں پھنس گئے ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ امریکہ اور مغرب والے اپنی اقتصادی مشکلات کے علاوہ ایران پر عائد کی جانے والی پابندیوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بعض مشکلات کا بھی شکار ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان کے پاس اپنی مشکلات کا کوئی حل نہیں ہے، جبکہ ایران کے پاس اقتصادی مشکلات کا حل موجود ہے۔ ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی آئی اے ای اے میں ایران کے مستقل مندوب علی اصغر سلطانیہ نے ادارے کے سربراہ یوکیا امانو کو 3 الگ الگ مکتوب دیے ہیں، جن میں ادارے کی خفیہ معلومات کی حفاظت پر زور دیا گیا۔ رکن ملکوں کی خفیہ معلومات کی حفاظت میں ادارے کی ناتوانی پر تنقید کی گئی ہے۔ ایجنسی کے منشور اور قانون کے دائرے سے بالا تر ہو کے کیے جانے والے مطالبات پر اعتراض کیا گیا ہے اور مغربی ملکوں کے ذریعے این پی ٹی کی کھلی خلاف ورزی اور اس تعلق سے ادارے کی خاموشی پر بھی تنقید کی گئی ہے۔
آئی اے ای اے میں ایران کے مستقل نمائندے علی اصغر سلطانیہ نے ادارے کے ڈائریکٹر جنرل یوکیا امانو کے نام اپنے پہلے مکتوب میں اضافی پروٹوکول کے بارے میں کہا ہے کہ ملکوں کے لیے اس پروٹوکول کی پابندی ضروری نہیں ہے، بلکہ جو ملک چاہے وہ رضاکارانہ طور پر اس پر عمل کر سکتا ہے۔ انہوں نے اپنے مکتوب میں کہا کہ ایران نے 2.5 سال تک اس پروٹوکول پر رضاکارانہ طور پر عمل کیا، لیکن ایران نے اپنے اقتدار اعلیٰ اور خود مختاری کی بنیاد پر اس کو منظور نہیں کیا ہے، بنابراہ اس پر عمل کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے اپنے ایٹمی مراکز اور تنصیبات کے تعلق سے ادارے کے ساتھ مکمل تعاون کیا ہے، بنابراہ اس طرح کی عبارت کہ چونکہ ایران نے ضروری تعاون اور اضافی پروٹوکول پر عمل نہیں کیا ہے، اس لیے ایجنسی ایران کی ایٹمی سرگرمیوں کے تعلق سے معتبر ضمانت دینے پر قادر نہیں ہے اور اس نتیجے تک نہیں پہنچ سکتی کہ ایران کی تمام ایٹمی سرگرمیاں پرامن ہیں، غلط اور قانونی بنیادوں سے آری ہے۔ ایرانی نمائندے کے دوسرے مکتوب میں کہا گیا ہے کہ جو خفیہ معلومات آئی اے ای اے کو فراہم کی جاتی ہیں وہ کافی عرصے سے ادارے سے باہر نکل رہی ہیں اور اس بارے میں تشویش اور ضروری اعتراض سے ایجنسی کو مطلع کیا جا چکا ہے۔ اس مکتوب میں کہا گیا ہے کہ افسوس کا مقام ہے کہ ایجنسی ایران کی ایٹمی تنصیبات کے معائنے سے جو خفیہ معلومات حاصل کرتی ہے ان کی حفاظت نہیں کر رہی ہے، اور اس کی تازہ مثال یہ ہے کہ نتنز کے ایٹمی مرکز میں IR-2M جدید سینٹریفیوج مشینوں کی تنصیب سے متعلق جو خفیہ معلومات اس کو فراہم کی گئی تھیں وہ ادارے سے نکل گئیں۔ IAEA میں ایران کے مستقل نمائندے علی اصغر سلطانیہ کے تیسرے مکتوب میں امریکہ اور ان یورپی ملکوں کی جانب سے جہاں امریکہ نے ایٹمی اسلحے نصب کیے ہیں NPT کی کھلی خلاف ورزی کی نشاندہی کی گئی ہے، اور اس پر ایجنسی کی خاموشی کو ہدف تنقید بنایا گیا ہے۔ اس مکتوب میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ امریکہ اور مذکورہ یورپی ملکوں کی جانب سے NPT کی خلاف ورزیوں کی رپورٹ جاری کی جائے اور اس پر سلامتی کونسل کے فوری اقدام کو یقینی بنایا جائے۔ IAEA میں ایران کے مستقل مندوب کے تیسرے مکتوب میں کہا گیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران NPT اور IAEA کے رکن ایسے ملک کے عنوان سے جو ایٹمی اسلحے نہیں رکھتا یورپ میں ایٹمی اسلحے کے پھیلاؤ پر خاموش نہیں رہ سکتا، کیونکہ یہ عالمی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ اس خط میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ امریکہ اور ان ملکوں کے جہاں امریکہ نے ایٹمی اسلحے نصب کر رکھے ہیں NPT کے پابند نہ ہونے کی رپورٹ IAEA کے بورڈ آف گورنرز میں پیش کی جائے تاکہ اس سلسلے میں ضروری فیصلے کیے جائیں۔
جوہری توانائی کے عالمی ادارے IAEA کے ڈائریکٹر جنرل یوکیا امانو نے ایران کے جوہری معاملے کو مذاکرات کے ذریعے حل کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق مسٹر یوکیا امانو نے IAEA کے بورڈ آف گورنرز کی جانب سے عہدے کی مدت میں مزید 4 سال کی توسیع کے بعد نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ایران کا جوہری معاملہ مذاکرات کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔ IAEA کے ڈائریکٹر جنرل شپ کی مدت 4 سال ہوتی ہے اور مسٹر یوکیا امانو نے 2009 میں محمد البرادعی کے بعد یہ عہدہ سنبھالا تھا۔ 67 سالہ جاپانی سفارتکار کے مقابلے میں کوئی دوسرا امیدوار نہیں تھا۔ واضح رہے کہ IAEA کے بورڈ آف گورنر کا 3 روزہ اجلاس بدھ کی شام ویانا میں ختم ہو گیا ہے۔ ایران میں دارالحکومت تہران سمیت مختلف علاقوں میں بدھ کی رات سے شروع ہونے والی برفباری کا سلسلہ جمعرات کو بھی جاری رہا۔ دارالحکومت تہران کے شمالی اور بالائی علاقوں میں بدھ کی رات سے برفباری کا سلسلہ شروع ہوا۔ برفباری کی شدت میں جمعرات کو دوپہر تک جاری رہی اور دوپہر کے بعد سے شدت میں کمی آ گئی۔ دارالحکومت تہران کے ساتھ ہی کرج، صوبہ آذربائیجان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، گیلان، مازندران اور قم میں بھی بدھ کی رات سے شدید برفباری شروع ہوئی اور بعض علاقوں میں اس وقت بھی پوری شدت کے ساتھ برفباری کا سلسلہ جاری ہے۔ برفباری کی شدت کے سبب مذکورہ صوبوں کو ایک دوسرے سے ملانے والی بعض شاہراہیں بند ہو گئی تھیں، جنہیں امدادی دستوں نے برف ہٹانے والی مشینوں اور مخصوص گاڑیوں کے ذریعے کھول دیا اور ملک کے اکثر شاہراہوں پر برفباری کے مخصوص وسائل کے ساتھ گاڑیوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے۔ ادھر امریکہ کے کئی ریاستوں میں برفانی طوفان کے سبب عام زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں تعلیمی ادارے، سرکاری دفاتر اور کاروباری مراکز بند ہو گئے ہیں اور حکومت نے لوگوں کو گھروں سے باہر نہ نکلنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ اس کے علاوہ امریکی محکمہ خارجہ اور وائٹ ہاؤس نے معمول کی پریس کانفرنسیں بھی منسوخ کر دی ہیں۔ برفانی طوفان کے سبب امریکہ کی 9 ریاستوں میں بجلی کی سپلائی منقطع ہو گئی ہے اور 2000 سے زائد پروازوں کو منسوخ کرنا پڑا ہے۔ وینزویلا کے صدر ہیگو شاویس کا جسد خاکی لاکھوں کی تعداد میں عوام نے اسپتال سے فوجی اکیڈمی پہنچایا ہے۔ کاراکاس سے موصولہ رپورٹ کے مطابق بدھ کو صدر ہیگو شاویس کا جسد خاکی اسپتال سے فوجی اکیڈمی منتقل کر دیا گیا۔ اس موقع پر لاکھوں افراد سڑکوں پر نکل آئے اور اشکبار آنکھوں کے ساتھ اپنے محبوب رہنما ہیگو شاویس کی میت کو کاندھا دیا اور اسپتال سے فوجی اکیڈمی تک پہنچانے میں مدد کی۔ اس موقع پر ہیگو شاویس کے طرفدار عوام سرخ رنگ کا لباس پہنے ہوئے تھے، جو ہیگو شاویس کی پارٹی کا رنگ ہے۔ عوام اپنے ہاتھوں میں وینزویلا کا قومی پرچم بھی اٹھائے ہوئے تھے۔ سرکاری اعلان کے مطابق آنجہانی صدر ہیگو شاویس کو جمعے کو سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ اس وقت تک ان کا جسد خاکی لوگوں کے آخری دیدار کے لیے فوجی اکیڈمی میں رکھا رہے گا۔ وینزویلا کی حزب اختلاف نے صدارتی الیکشن کے لیے اپنے امیدوار کے نام کا اعلان کر دیا ہے۔ کاراکاس سے موصولہ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حزب اختلاف کی جماعتوں نے بدھ کے روز اعلان کیا ہے کہ صدارتی الیکشن میں ہینری کیپریلیس ان کے امیدوار ہوں گے۔ ہینری کیپریلیس 2012 کے صدارتی الیکشن میں صدر ہیگو شاویس کے مقابلے میں شکست کھا چکے ہیں۔ صدر ہیگو شاویز کے انتقال کے بعد وینیزویلا کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ آئین کے مطابق 30 دن کے اندر اندر صدارتی الیکشن ہوگا۔ اعلان کے مطابق نائب صدر نکولس مادورو حکمراں جماعت کے صدارتی امیدوار ہوں گے۔ کراچی میں فائرنگ اور تشدد کے تازہ واقعات میں 8 افراد کے مارے جانے کی خبر ہے۔ پولیس کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں نیم فوجی دستے رینجرز کے 2 خفیہ اہلکار بھی شامل ہیں، جنہیں گزشتہ روز لیاری کے علاقے سے اغوا کیا گیا تھا۔ ان کی بازیابی کے لیے رینجرز نے کئی علاقوں میں آپریشن بھی کیا تھا، تاہم آج صبح میوہ شاہ قبرستان کے قریب سے مذکورہ دونوں اہلکاروں کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ اس سے قبل پولیس نے بتایا تھا کہ اسے منگو پیر کے علاقے سے 2 نوجوانوں کی لاشیں ملی ہیں، جنہیں پھندا لگا کر ہلاک کیا گیا ہے۔ پاک کالونی کے علاقے ریکسر لائن سے بھی ایک شخص کی لاش برآمد ہوئی ہے، جسے فائرنگ کر کے ہلاک کیا گیا۔ گلستان جوہر کے علاقے بھٹائی چوک پر فائرنگ کے ایک واقعے میں پولیس اہلکار کے مارے جانے کی خبر ہے، جبکہ بلدیا ٹاؤن کے علاقے میں ایک منی بس پر کی جانے والی فائرنگ میں ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے۔ سعودی عرب کی حمایت یافتہ بحرینی حکومت کے سیکیورٹی اہلکاروں نے ملک کے شمالی علاقوں میں جمہوریت کے حق میں مظاہرہ کرنے والوں پر حملے کیے ہیں۔ خبروں میں کہا گیا ہے کہ شمالی بحرین کے علاقوں دیر اور معامیر ٹاؤن میں لوگوں نے طے شدہ پروگرام کے مطابق سڑکوں پر آ کر ملک پر مسلط شاہی حکومت کے خلاف نعرے لگائے۔ بحرینی پولیس نے، جسے سعودی فوجیوں کی حمایت حاصل تھی، جمہوریت کے حق میں مظاہرہ کرنے والے پرام لوگوں پر حلہ بول دیا اور انہیں زبردست تشدد کا نشانہ بنایا۔ پولیس کے تشدد کے باوجود مظاہرین نے شاہی حکومت کے خاتمے کے نعرے لگائے اور اپنے جمہوری مطالبات کی تکمیل تک مظاہرے جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا۔ بدھ کے روز بھی بحرین کے مختلف شہروں میں عوام نے سڑکوں پر آ کے مظاہرے کیے تھے۔ بحرین میں فروری 2011 سے انقلابی تحریک جاری ہے اور لوگ ملک سے شاہی حکومت کے خاتمے اور عوام کی منتخب کردہ جمہوری حکومت کے قیام کا مطالبہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہندوستان کے دورے پر آئے صدر بشار اسد کے مشیر نے شام کی تازہ ترین صورتحال کی وضاحت کرتے ہوئے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے دوہرے معیاروں کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا ہے کہ شام کا بحران صرف مذاکرات کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ نئی دہلی سے شمشاد کاظمی۔
شام کے صدر بشار الاسد کی سیاسی اور اطلاعاتی مشیر ڈاکٹر حسین شابان نے اپنے 3 روزہ دورے ہندوستان کے دوران کل رات دہلی میں ہندوستانی اور بعض دوسرے ملکوں کے سفارتکاروں، دفاعی ماہرین اور بعض صحافیوں سے گفتگو کی اور شام کی تازہ ترین صورتحال سے انہیں آگاہ کیا۔
دہلی کے تاج محل ہوٹل میں منعقدہ غیر رسمی تقریب میں، جس میں ایرانی سفیر غلام رضا انصاری بھی موجود تھے، ڈاکٹر شابان نے شام کی موجودہ صورتحال کو تشویشناک بتایا اور کہا کہ غیر ملکی فوجی مداخلت کے سبب اس ملک میں عالمیہ رونما ہو رہا ہے اور شام کو اس کی بڑی قیمت چکانی پڑ رہی ہے۔ انہوں نے شام کے سلسلے میں امریکہ اور مغرب کے دوہرے کردار پر تنقید کی اور کہا کہ شام کا موقف یہ ہے کہ اس ملک کے داخلی بحران کو صرف مذاکرات کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے، اور اس سلسلے میں روس، ایران اور چین کی طرح ہندوستان بھی مثبت رول ادا کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر شابان کا ہندوستان کا یہ دورہ مسئلے کے پرامن تصفیے کی کوششوں کے تحت ہندوستان کی حمایت حاصل کرنے کی غرض سے انجام پایا ہے۔ ہندوستان نے بارہا کہا ہے کہ وہ شام میں فوجی مداخلت کا مخالف ہے اور مذاکرات کے ذریعے مسئلے کے حل کا خواہاں ہے۔ سینئر صحافی ڈاکٹر ایس ایچ اواد نے شام کے بحران کے حل کے لیے ایران کے کردار کی قدردانی کی۔
ایران بہت کافی اسٹرانگ سیریا کے پیچھے کافی اسٹرانگ ہے، ایران کافی سپورٹ اسٹریٹجیکلی سیرین
ہند فلسطین یکجہتی فورم کے نیشنل جنرل سیکرٹری فیروز میٹھی بوروالا نے، جنہوں نے حال ہی میں شام کا دورہ کیا ہے، وہاں کی موجودہ صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے کہا،
ابھی لگ بھگ 2 سال ہونے کو آئے پورے کرائسس کو اور ایک وار سچویشن ہے۔ جتنے بھی دن لوگ آ رہے، بمباری چل رہی تھی، دور سے آوازیں آ رہی تھی۔ سچویشن میرا ایسا ماننا ہے، جو پولیٹیکل انالیسس کی بات ہے، کہ یہ سرکار گرنے والی نہیں ہے اور ایک پاپولر سپورٹ پہلے سے زیادہ بھی سرکار کے لیے بھی ہے، کیونکہ عام لوگ جو ڈیموکریٹک ریفارم چاہتے ہیں، اور وہ صحیح ہے کہ سیریا میں بہت سارے پولیٹیکل، سوشل اور اکانومک ریفارمز کی ضرورت ہے، اس کے پورے پولیٹیکل سٹرکچرز میں ریفارم کی ضرورت ہے، اور یہ جو لگ بھگ ایک ون پارٹی سٹیٹ تھی، بات پارٹی ڈومینیٹڈ سٹیٹ، اس کو ابھی ایک ٹرانزیشن ہوگا ایک ملٹی پارٹی، ایک لبرل ڈیموکریسی میں۔
شامی صدر کے سیاسی مشیر نے دہلی میں اپنے قیام کے دوران ہندوستانی وزیراعظم منموہن سنگھ اور دوسرے عہدیداروں سے شام کی سلامتی کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ شمشاد کاظمی، سیر، عالمی نیٹ ورک، دہلی۔
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے گزشتہ 2 سال میں پہلی بار شام میں دہشت گرد گروہوں کے اشتعال انگیز اقدامات کی مذمت کی ہے۔ جولان کی بلندیوں پر تعینات اقوام متحدہ کی امن فوج کے اہلکاروں پر مسلح دہشت گردوں کے حملے اور کئی اہلکاروں کو یرغمال بنائے جانے کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے بدھ کی رات ایک مذمتی بیان جاری کیا ہے۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ سلامتی کونسل کے ارکان عالمی امن فوج کے اہلکاروں پر حملے اور 20 اہلکاروں کو یرغمال بنائے جانے کی مذمت اور ان کی فوری اور غیر مشروط رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ سلامتی کونسل کے بیان میں یہ بات زور دے کر کہی گئی ہے کہ اس کونسل کے ارکان ایک بار پھر جولان کی بلندیوں پر تعینات عالمی امن فوج کے اہلکاروں کی حمایت کرتے ہیں اور تمام فریقوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ تعاون جاری رکھیں۔ سلامتی کونسل کی جانب سے جاری ہونے والے بیان کا مسودہ روس نے تیار کیا تھا۔ واضح ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اعلان کیا ہے کہ شام میں سرگرم دہشت گرد گروہوں نے جولان کے علاقے میں تعینات عالمی امن فوج کے 20 اہلکاروں کو اغوا کر لیا ہے۔ جنوبی یمن میں وسیع ہڑتال اور سول نافرمانی شروع ہو گئی ہے جس میں اس ملک کو نئے بحران سے دوچار کر دیا ہے۔
جنوبی یمن کے مختلف علاقوں سے موصولہ رپورٹیں بتاتی ہیں کہ عدن اور دیگر علاقوں میں عام ہڑتال سے معمول کی سرگرمیاں مفلوج ہو کر رہ گئی ہیں۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ جنوبی یمن کے بعض علاقوں میں ہڑتالی مظاہرین اور سیکیورٹی دستوں کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ عدن، المعلہ، کریتر اور المنصورہ سمیت صوبہ عدن کے تمام شہروں میں سڑکوں پر بکتر بند فوجی گاڑیاں کھڑی کر دی گئی ہیں۔ تعلیمی ادارے، کاروباری مراکز، حتی اسپتال اور کلینک بند ہیں اور ہر طرف فائرنگ اور گولہ باری کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ العالم نے رپورٹ دی ہے کہ جنوبی یمن میں اسپیشل امریکی افواج کا آپریشنل ہیڈ کوارٹر اور انٹیلیجنس کا مرکز قائم ہو گیا ہے۔ العالم نے یمنی ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ امریکہ نے یہ مرکز شہر عدن میں قائم کیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق یمن کے صدر منصور ہادی نے حال ہی میں عدن میں اپنا ایک محل خفیہ طور پر امریکہ کی تحویل میں دے دیا ہے، جہاں امریکہ نے اسپیشل فورس کی کارروائیوں کا ہیڈ کوارٹر اور جاسوسی کا مرکز قائم کر لیا ہے۔ منصور ہادی نے اس مقصد کے لیے امریکہ کو عدن میں اپنا محل ایسی حالت میں دیا ہے کہ یمن کے عوام اپنے ملک میں امریکہ کی مداخلت اور امریکہ کے ساتھ صنعاء کے سیکیورٹی تعاون کے سخت مخالف ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ان کے ملک میں اپنا تسلط اور قبضہ بڑھا رہا ہے، اس لیے انہوں نے اپنے ملک میں مغرب کی نئی استعماری روشوں کے خلاف جد و جہد جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔
اور آخر میں یہ خبر کہ روس میں 30 سال سے سوئے ہوئے آتش فشاں نے ایک بار پھر لاوا اگلنا شروع کر دیا ہے۔ روسی ذرائع کے مطابق پلوسکی توباچیک نامی اس آتش فشاں پہاڑ سے 1200 ٹن فی سیکنڈ کے حساب سے لاوا نکل رہا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ آتش فشاں پہاڑ نے پچھلے سال نومبر میں لاوا اگلنا شروع کیا تھا اور جب سے اب تک اس سے نکلنے والے لاوے کی رفتار میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ آتش فشاں سے نکلنے والے لاوے اور تپش کی وجہ سے فضا میں 10,000 فٹ کی بلندی پر راکھ اور دھوئیں کے بادل صاف دکھائی دے رہے ہیں۔ آتش فشاں کے قدرتی اور دلکش مناظر دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے سیاح آنا شروع ہو گئے ہیں، جبکہ آس پاس رہنے والی آبادی کو محفوظ مقام کی جانب نقل مکانی کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر پیش خدمت ہیں۔ دشمنوں کی برہمی اور سراسیمگی ایران کے اسلامی نظام کی پیش رفت کی دلیل ہے، قائد انقلاب اسلامی کا خطاب۔ آئی اے ای اے کے سربراہ کے نام ایرانی مندوب کا مکتوب، ادارے کی کارکردگی پر اعتراض۔ وینزویلا میں صدر ہوگو شاویز کا جسد خاکی اسپتال سے فوجی اکیڈمی منتقل، لاکھوں شہدائیوں کا اپنے محبوب رہنما کو کاندھا۔ ناظرین، خبریں اپنے اختتام کو پہنچی، تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔